الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، تو تمہارے اعمال نہیں پتا اس کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو، وسپرنگ ہو، اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، وہاں ہوتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے، خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. بعض وقت ہم چپکے چپکے کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انسان نہیں سنے گا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور اگر جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اوپر سے آ جائے اچانک، تو اس سے خوف کا کیا عالم ہوتا ہے. لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہم کہ وہ اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہے. یہی تقویٰ ہے کہ انسان کو اس وقت یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ یہاں خدا موجود ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں. بنیادی طور پر سرگوشی کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں، خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی کے کان میں بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی صرف ایک آدھ ایکسپشن بتائی گئی ہے کہ کوئی صدقہ کی بات ہو کہ چھپا کے دینا ہو، یا کوئی نیکی کا حکم ہو، یا کسی کی برائی پر اس کو آگاہ کرنا ہو. ادروائز بات جب مجلس میں بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ بلند آواز میں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سرگوشی دوسرے لوگوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے کہ یہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، ہمیں نہیں بتا رہا، صرف اسی پہ کرتا جس کے کان میں بات کر رہا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، منافقین ایسا کرتے تھے، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے. یعنی جیسے یہود کہتے تھے السلام علیکم، جس کا کیا معنی تھا؟ کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو یا تم کو موت آئے. اور اپنے دلوں میں کہتے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہم تو کبھی سے یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوئی آج تک اگر ہم غلط ہیں؟ تو وہ اور زیادہ دلیر ہو جاتے گناہوں پر. اور یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی، بہت ہی زیادہ انسان کے لیے خطرناک بات ہے کہ انسان گناہ کرے، غلط کام کرے اور اس کی پکڑ نہ ہو. یہ کیا ہے؟ دراصل استدراج، امحال، کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کیے جاتا ہے، اچھا اور کر لو، اور کر لو، ایک ہی دفعہ پکڑا جائے گا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اگر آج دنیا میں کسی کو نہیں پکڑا جا رہا تو کل کا دن ہے بدلے کا، جب اللہ بدلہ دے گا، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو چپکے چپکے، تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں. سرگوشیاں کرنا شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، یعنی آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، تو جگہ کھلی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یعنی جب بھی کوئی مجلس میں آئے اور آپ کے قریب ہو، تو آپ تھوڑا سا ضرور اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسے جسچر کے ساتھ دوسرے کو ویلکم کریں کہ اس کے اور تمہارے درمیان تعلقات اچھے ہوں. جب انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا اور کسی کو دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے، تو اس سے پھر دلوں میں دوریاں آتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، تو اٹھ جایا کرو، کیونکہ بعض اوقات کسی کو راستے سے اٹھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا آپ کو اٹھا کر کسی بوڑھے شخص کو وہاں بٹھانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری تو بڑی بےزتی کر دی، کیونکہ لوگ اس کو بہت برا مان جاتے ہیں. حالانکہ منتظمین کے لیے بعض وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جہاں آپ بیٹھ گئے وہ اس جگہ سے آپ کو اٹھایا جائے، کیونکہ آپ وہاں ٹھیک جگہ نہیں بیٹھے. تو فرمایا کہ تم اس پر بےزتی محسوس نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں بلندی کس کی ہے؟ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. ایمان اور علم میں اضافے کی کوشش کرو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. یعنی پھر کمپلیٹ بین لگا دیا گیا تھا کہ کوئی الگ سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے بات کر سکتا، اور اگر کسی کو الگ سے بات کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو کچھ فیس دینی پڑے گی. اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، یعنی آیت کو ابروگیٹ کر دیا، منسوخ کر دیا گیا، تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے فوراً صدقہ کیا اور آپ سے بات پوچھ لی، اس کے بعد آیت منسوخ ہو گئی اور بات ختم. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی یہود. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ منافق مسلمانوں کی بنسبت مدینہ میں رہنے والے یہود کو اپنا دوست بناتے تھے. فرمایا وہ تمہارے بھی سنسیئر نہیں اور ان کے بھی نہیں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اصحاب النار، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، یعنی ان کے مقابلے سے فائدہ کچھ نہیں ان کو. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی نہ یہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، یعنی جو اللہ اور رسول کے خلاف ہوں ایمان والے ان سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ دوست کا دشمن وہ بھی دشمن ہوتا ہے. خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے. یہ ایمان کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور خونی رشتوں کو اپنے پیچھے کر دیا انہوں نے. جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جما دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. اللہ خبردار، ان حزب اللہ ہم المفلحون، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الحشر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين
سورة الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکیم ہے. سورة الحشر ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ میں رہنے والے یہود اور غیر یہود کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے تھے. مدینہ کے مشرق میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی آبادی تھی جن کے ساتھ آپ کا صلح کا معاہدہ تھا، مگر انہوں نے بار بار عہد شکنی کی، بار بار معاہدہ توڑا. آخر کار 4 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اس کی تفصیلات آپ کو کتابوں میں ملیں گی. اس کے بعد وہ خیبر چلے گئے اور وہاں جا کر آباد ہوئے، لیکن ان کی سازشی سرگرمیاں وہاں بھی جاری رہیں، تو بالآخر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا اور وہ شام کی طرف چلے گئے. تو یہ سورت غزوہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، جس طرح سورت انفال غزوہ بدر کے بارے میں، آل عمران میں کچھ چیزیں احد کے بارے میں ہیں، توبہ میں غزوہ تبوک کے بارے میں. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا، یعنی ان کی بد عہدی کی وجہ سے. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، یعنی اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور بچ جائیں گے یوں. مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے. یعنی جاتے وقت گھروں میں جو کچھ تھا اسے بھی لے کے جا رہے تھے اور گھروں کی چھتوں کی کڑیاں تک توڑ کے، چھتیں گرا کے سامان نکال کے لے جا رہے تھے. گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو انہوں نے تباہ کر دیا. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بھی نہ رکھنے والو، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی وہ ختم ہی ہو جاتے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. یعنی یہ وجہ جان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے، یعنی اس موقع پر، یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، کیونکہ اس پہ بہت پروپیگنڈا ہوا کہ مسلمانوں نے کھجوروں کے درختوں کو نقصان دیا ہے، حالانکہ یہ اس موقع پر ناگزیر ہو گیا تھا آگے بڑھنے کے لیے. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. مال فی کی طرف اشارہ ہے، جنگ کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے، جنگ کے بغیر اگر صرف محاصرے سے مال حاصل ہو جائے تو وہ فی کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ غنیمت میں تو سب کا حصہ تھا، لیکن فی میں کیونکہ تم لڑے نہیں اس لیے اس میں تمہارا ویسا حصہ نہیں جیسے غنیمت میں ہوتا ہے. وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عامت المسلمین میں جو لوگ بھی لشکر کا حصہ تھے ان میں تقسیم کرنے کی بجائے غربا کی طرف اس مال کو کر دیا، تاکہ مال سارا صرف ایک طبقے ہی کے پاس نہ جائے، بلکہ ان کے پاس بھی اس کا فلو ہو جن کو نہیں ملا. حقیقت یہ ہے کہ مال کسی سوسائٹی میں ایسی حیثیت ہے جیسے جسم میں خون کی. اگر اس کی سرکولیشن ہوتی رہے جسم کے اندر تو سارا جسم ہیلدی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی خاص حصے کی طرف سرکولیشن نہیں ہوتی تو وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، ویک پڑ جاتا ہے یا پوری طرح فنکشنل نہیں ہوتا. اسی طرح کسی سوسائٹی میں اگر مال صرف ایک ہی گروہ کے پاس رہے اور انہی کے بیچ میں وہ سرکولیٹ کرتا رہے اور باقی حصہ جو ہے اس کے پاس نہ ہو، تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام ایریاز میں لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، پھر چوری ڈاکوں پہ اتر آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ تمہیں دینے کی بجائے باقی لوگوں کی طرف منتقل کیا گیا تاکہ معاشرے میں ناہمواری نہ ہو. وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اسے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ حکم بھی عام ہے، جو رسول دے، یعنی کو کھانے کی چیز، اس سے مراد جو بھی تعلیم حکمت کی باتیں احکامات ان کو لے لو، اور جن باتوں کے کرنے سے منع فرمائے تو ان سے رک جاؤ. یہ حدیث اور سنت پر عمل کرنے کی بہت بڑی دلیل ہے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے، یعنی مکہ سے آئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑے اور ہجرت کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی جنگ کا موقع ہوتا ہے، دفاع کا، کسی بھی خدمت کا، تو فوراً حاضر باش لشکر ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انصار محبت کرتے ہیں کن سے؟ مہاجرین سے، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. یعنی بسا اوقات مہاجرین کو انصار کے مقابلے میں زیادہ بھی ملا تو انہوں نے کبھی بھی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جو بھی قربانیاں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکوموڈیٹ کیا، ان کے صحابہ کو کیا، وہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا. اور یہی طرز عمل ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پھر وہ انسانوں سے صلے کی توقع نہیں رکھتا، وہ اپنا اجر اللہ کے ذمہ ڈالتا ہے. فرمایا کہ اگر وہ ان دوسروں کو کچھ دے دیا جائے تو ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ، کہنے کا تو سب مسلمان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے صرف اسی پہ عنایت ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا، لیکن وہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ وہ خود محتاج ہوں، بھوکے ہوں. دیکھیے، اپنی چیز کسی کو دے دینا جب ضرورت نہ ہو، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینے کا ایک حصہ ہے. اور عام طور پر لوگ ایسی ہی چیزیں دیتے ہیں جن کی وہ خود ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسی چیز دینا جس کی آپ کو خود بھی ضرورت ہو اور آپ بھوکے بھی ہوں، پھر آپ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو کھلا دیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس کپل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے، خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیات نازل کی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. دل کی تنگی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے حرص. بخل اور حرص جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شح بن جاتے ہیں، اور اس میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے. تو کامیابی کا نسخہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ شح سے بچنا، دلوں کی تنگی سے بچنا. آپ دیکھیے کہ ہم کسی کی ضرورت دیکھتے ہوئے بھی اس کو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ دل کے اندر ہرس ہوتی، ضرورت بھی نہیں ہوتی بعض وقت کوئی چیز، صرف لالچ ہرس، تو وہ ہمارا ہاتھ نہیں کھلنے دیتی. کسی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے کام کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہرس، تنگی کہ اگر اس کی تعریف ہوگی تو پھر میرا کیا بنے گا. تو ایسے یہ بہت ساری خرابیاں اگر آپ دیکھیں تو وہ شح کی وجہ سے ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شح سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پہ آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا انہوں نے قطع رحمی کی. یعنی شح کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا، ایمان اور شح کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی شخص کے بارے میں، جبکہ وہ آ رہا تھا، فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے، جنتی شخص ہے. تو صحابہ کو بہت شوق ہوا، اشتیاق ہوا کہ اس کی کیا خوبی ہے ایسی. تو اسے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو یہ جان کر رہوں گا کہ اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت ملی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا اور ان سے کسی طرح عذر کر کے میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو وہ مان گئے. کہتے ہیں میں نے کلوزلی ہر چیز کا جائزہ لیا، ان کی نمازیں بھی ہماری نمازوں جیسی، ان کے باقی اعمال بھی. تو جب انہوں نے ساری تسلی کر لی تو بعد میں ان سے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھائی کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں رکھتا، کوئی برائی نہیں رکھتا. شوہ کسی بھی چیز میں تنگی کب ہوتی؟ مثلا ایک بکٹ، بکٹ میں آپ پانی ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، جب بھر جائے گی پھر کیا ہوگی؟ بہ پڑے گی. دلوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. دلوں کے اندر اگر آپ لوگوں کی نفرت ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، ہر واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ جمع ہوتا جائے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پھٹ پڑتے ہیں، پھر آپ دوسرے کے ساتھ زبانی کلامی اور باقی چیزیں بھی ذاتی کی کر جاتے ہیں. تو اگر دلوں کو ساتھ ساتھ صاف کر لیا جائے تو پھر اس کی نوبت نہیں آتی. اور جب تک انسان معاف کرنا نہیں سیکھتا اس کے دل میں وسعت آتی نہیں، دل کھلتا ہی نہیں. جتنی دفعہ آپ معاف کریں گے اتنی دفعہ آپ کے دل کا حجم بڑھ جائے گا، ظرف بڑھ جائے گا. تو کامیاب کون ہے؟ جن کے دلوں میں تنگی نہیں. جیسے صحابی نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں کچھ بھی نہیں رکھتا، کوئی میل نہیں رکھتا. اور یہی دراصل ان کی خوبی تھی جو ان کو جنت میں لے جانے والی تھی. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں، یعنی فیق کی تقسیم اس انداز سے ہو رہی ہے کہ آئندہ نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں. یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. جب بنی نذیر کو نکالا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے. اصل میں منافقین کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتے بہت کچھ ہے لیکن کرتے نہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، اہل کتاب. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، بظاہر اکٹھے نظر آنے والوں کے بھی دل ایک دوسرے کے لیے نہیں کھلے ہوتے. ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے، پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ شیطان نے یہ کیا تھا. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. یہاں دنیا کو آج اور آخرت کو کل کہا گیا. انسان کی زندگی یہی دو دن ہے، ایک دن جو یہاں گزار رہے ہیں اور ایک دن جو کل آنے والا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ آج کے دن میں کل کے لیے کام کریں، یہ مانا ہے اس کا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. صرف آج کی فکر نہ کرے اور صرف آج کے لیے کام نہ کرے، بلکہ اپنے کل کے لیے کرے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، اپنی کیئر کرنا بھی بھول گئے، یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہوتے، دنیا میں ان کے اخلاق اعمال معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے. جنت میں جانے والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یعنی یہ اتنا بھاری کلام اور اتنی زبردست بات ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ اترے تو وہ بھی پھٹ جائے. لیکن ان لوگوں کے سینے میں دل کتنے سخت ہیں کہ جو روز قرآن سنے اور پھر بھی ان کے اندر نرمی نہ آئے. قرآن انسان کو خاشع بناتا ہے، انسان کو توڑ کے نیا انسان بناتا ہے، متصدع کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کے خیالات میں بھونچال لے آتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے رویے اور اس کے معاملے کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خاشع، خاشع ہمبل، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، رویے میں عاجزی، خشوع، اللہ کے آگے بھی جھکے ہوئے، بندوں کے آگے بھی جھک کے بات کرنے والے، نہ کہ تڑی دے کے. وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. کس لیے غور و فکر؟ کیوں؟ تاکہ وہ اندھیروں سے نکلیں، ہدایت پائیں، صحیح رستے پہ چلیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، بادشاہ حقیقی. القدوس، نہایت مقدس. السلام، سراسر سلامتی. المؤمن، امن دینے والا. المہیمن، نگہبان. العزیز، غالب. الجبار، اپنا حکم بزرگ نافذ کرنے والا. المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. سورت کے شروع میں بھی تسبیح کی بات اور سورت کے آخر میں بھی تسبیح کی بات، لہذا آپ بھی کر لیجئے اللہ کی تسبیح. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے اقدام کر رہے تھے اور اس کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے یہ پورا منصوبہ بہت خاموشی کے ساتھ بنایا تاکہ مکہ والے تیاری نہ کر سکیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بھی تیاری کر لیتے تو لڑائی ہو سکتی تھی. اس وقت ایک بدری صحابی جن کا نام حاطب بن ابی بلتا تھا, انہوں نے اس منصوبے کو مکہ والوں کے نام ایک خط میں لکھ کے بھیج دیا خفیہ طور پر, تاکہ مکہ والے خوش ہو جائیں اور ان کے اہل و عیال کو تکلیف نہ دیں اس احسان کو مان کر. مگر وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا, تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا اس عورت کے جس نے مکہ جاتے ہوئے خط کو اپنے جوڑے کے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا. تو حضرت علی نے ان کی تلاشی لی اور خط واپس لے لیا, کیونکہ اگر وہ خط پہنچ جاتا اور مکہ والوں کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کرنے والے, مکہ فتح کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں, تو حرم کی حرمت بھی پامال ہوتی اور وہ لوگ بھی لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے اور بہت خون ریزی ہوتی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا انقلاب بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی لڑائی اور خون خرابے کے تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. تو یہاں اہل ایمان کو پھر ان جنرل سب کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں تم اپنے بیوی بچوں کی خاطر ان سے دوستی مت کرو. اس سے ایک بہت اہم اصول زندگی کا نکلتا ہے, ذاتی فائدے کے لیے اجتماعی فائدے کو نقصان نہ دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں, اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے, تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو, تم چھپا کر ان کو دوستانہ کا پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں. یہ ہے تمہارے دشمنوں کا خیال تمہارے بارے میں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ, لیکن کیا ہے کہ اگر انسان کفر بھی کر لے تو قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی, نہ بہن بھائی, نہ والدین, نہ اولاد اور نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. یعنی قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ ہر انسان اکیلا رہ جائے گا اور پھر اپنی ہی اولاد, اپنے ہی رشتہ دار, والدین سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کبھی بھی کسی کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں کہ اللہ کی ناراضگی کا کام کر کے اپنے سے اللہ کو ناراض کرتے, ایسا نہ ہونے پائے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. یعنی انہوں نے تو اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں سے قطعی تعلق ہی کر لی دین کی وجہ سے. ہم نے تم سے کفر کیا, ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. یعنی دعا کروں گا, قبولیت تو صرف اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی, اے ہمارے رب علیک توکلنا, تجھ پر ہم نے توکل کیا, بھروسہ کیا, وہ الیک انبنا, تیری طرف ہم نے رجوع کیا, وہ الیک المصیر, اور تیری ہی طرف واپس پلٹنا ہے. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے, اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو, اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اور یہ خوشخبری آپ کی پوری ہوئی بھی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تجھ سے جنگ نہیں کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، یعنی ایسے لوگوں سے انسان دوستی نہیں کر سکتا جو دین کی وجہ سے تم سے لڑتے ہوں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان تو ظاہر پر ہی معاملہ کر سکتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال، ان کے کافر شوہروں نے جو ان کو مہر دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، مہر کی ادائیگی ہر جگہ شرط بتائے گی نکاح کے لیے، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یا ایہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا پکا وعدہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہوں۔